الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم، ورفعنا لك ذكرك. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بعثت من خير قرون بني ادم قرنا فقرنا حتى كنت في القرن الذي كنت فيه، او كما قال عليه الصلاه والسلام، رواه الشيخ الجليل اي صاحب البخاري في صحيحه، وقال هذا حديث صحيح: ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. ایک دفعہ پھر درود و ابراہیم سیدنا کے لفظ کے اضافے کے ساتھ، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب الصد تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اللہ رب العالمین کی توفیق رفیق اس کے حبیب لبیب علیہ الصلات و تسلیم کی خصوصی عنایات کے صدقے اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے ذکر و اپنے محبوب کے ذکر کے لیے یہاں پر جمع فرمایا، اور بالخصوص اس مناسبت کے ساتھ کہ آج وہ مبارک شب ہے اور وہ مبارک ساعت کی ابتدا ہو چکی ہے، جس مبارک شب کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مسعود سے نسبت ہے، اور یقیناً حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت پوری کائنات کے لیے ایک بہت بڑا اور بہت عظیم رب کی جانب سے تحفہ ہے، اور آپ کی ذات گرامی نعمت مطلق نعمت عظمیٰ ہے، اور تمام نعمتوں کا وجود اور تمام نعمتوں کا انتخاب اور تمام نعمتوں کا تشخص آپ کی ذات سے ہی وابستہ ہے. مختصر سی نشست ہے آج یہ، میں چاہتا ہوں کہ چند احادیث صحیح سندوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بڑی رات ہے، میرے بھی کئی پروگرامز ہیں، آپ کو بھی ہر جگہ حاضر ہونا ہوگا، تو مناسبت کے حوالے سے یوں تو پہلے 12 ربیع الاول کی شب کو پروگرام نہیں ہوا کرتا تھا، اور صبح 12 کے وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل مبارکہ اور آپ کے آبا و اجداد اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے فضائل و خصائل اور ان کی عظمتوں کو ذکر کیا جاتا تھا، لیکن ہمارے دوستوں کے چند احباب سے اصرار سے اور کچھ ہمارے محسنین کے خاص ایثار سے انہوں نے یہ موقع ہمیں مرحمت فرمایا کہ پہلے درس کر لیا جائے پھر قرآن خوانی کی جائے. اللہ رب العالمین انہیں دارین کی خوشیاں نصیب فرمائے. مسند امام احمد جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 92 سند صحیح کے ساتھ ایک بہت خوبصورت واقعہ وہاں ذکر کیا گیا ہے جو میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام باہر آئے تو دیکھا کہ صحابہ اکرام ایک مجمع لگائے بیٹھے ہیں بلا تشبیہ, جس طرح کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہے ہیں, تو صحابہ اکرام ایک مجمع لگائے ہوئے بیٹھے ہیں اور وہ ذکر کی محفل ہو رہی ہے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ما اجلسکم, تمہیں کس چیز نے اس جلسے کو منعقد کرنے پر ابھارا ہے؟ وہ کیا چیز ہے کہ جس کی بنا پر تم نے یہ جلسہ منعقد کیا ہے, اور وہ کیا چیز ہے کہ وہ وجہ کیا ہے, وہ سبب کیا ہے, اس کے کیا محرکات ہیں, تمہاری نیتیں کیا ہیں, اور کس شوق میں تم جمع ہو کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو؟ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ قالو, تمام صحابہ نے جواب دیا, جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام. حضور, جو ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہماری آج یہ نشست اور یہ جلسہ اس لیے ہے کہ نذکر اللہ, ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کریں, ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام, اور اس رب کریم کی تعریف اور توصیف کو ذکر کر رہے ہیں, اور اس رب کی حمد بیان کر رہے ہیں جس نے ہمیں اسلام کی جانب ہدایت مرحمت فرمائی. وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ, اور اس بات کا بھی خاص ذکر کر رہے ہیں جو آپ کے صدقے اللہ نے ہم پر احسان فرمایا. باب دیکھیں, پورا اجلاس جیسا میلاد النبی کی محفل ہوتی ہے وہ اہتمام ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا نہیں کہ تم منعقد کرو, وہ خود بیٹھے ہوئے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان سے وجہ پوچھی کہ کیا وجہ ہے کہ آج تم یہ محفل سجائے بیٹھے ہو, تو انہوں نے کہا کہ نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک, کہ ہم یہ محفل اس لیے سجائے بیٹھے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کریں اور اللہ رب العالمین کی حمد بیان کریں کہ اس نے ہمیں اسلام کی جانب ہدایت دی ہے. ومن علینا بک, اور آپ کو مبعوث فرما کر اللہ رب العالمین نے ہم پر احسان فرمایا ہے, اور آپ کے صدقے, یہ با یقیناً جو ہے وہ توسل ہی کے معنی کو ذکر کر رہا ہے, واسطے اور تعلق ہی کے معنی کو ذکر کر رہا ہے. وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ, اور ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں وہ آپ کے صدقے ملی ہے. تو وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ, ہم اللہ کی حمد کر رہے ہیں, اور وَمَنَّ, اور اس کا احسان, اس پر شکر کے جملے کہہ رہے ہیں جو اللہ رب العالمین نے آپ کے صدقے ہم پر کیا ہے. سرکار نے فرمایا, قال اللہ, خدا کی قسم ایسا ہی ہے یہ جو تم کہہ رہے ہو, کہ یہ ایسا ہی ہے جس طرح تم کہہ رہے ہو کہ تم اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہوئے ہو, اور میرے صدقے جو اللہ نے تم پر احسانات کیے ہیں اس کی تشکر کے لیے, شکر گزاری کے لیے تم نے یہ مجمع سجایا ہے, اور یہ تم ذکر کر رہے ہو میری عظمت اور میرے رب کی عظمت کو ذکر کر رہے ہو, اور تمہارا مقصود اللہ کی حمد ہے, اور میں اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑی نعمت ہوں, اس پر شکر گزاری کرنا تمہارا یہ مقصد ہے. ومن علینا بک, جو تمہارے جملے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو میرے صدقے تم پر احسان کیا ہے اس شکر گزاری کے لیے تم بیٹھے ہو. قال اللہ, کہ خدا کی قسم تم ایسی بیٹھے ہوئے ہو. قال اللہ ما اجلسکم الا ذلک, کہ اسی لیے خدا کی قسم تم بیٹھے ہوئے جو تم نیت بتا رہے ہو. قالوا اللہ ما اجلسنا الا ذلک, یا رسول اللہ, خدا کی قسم ہم اسی نیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یا رسول اللہ, ہم اسی نیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیں وہ پورا کانسیپٹ وہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے, اور مجلس ذکر مصطفیٰ, مجلس میلاد مصطفیٰ کے اندر وہ موضوع یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی حمد ذکر کی جاتی ہے, اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام, جو اللہ رب العالمین کا عظیم انعام ہے اور عظیم نعمت ہے, آپ کے صدقے جو ہم پر احسانات ہوئے ہیں, تو تشکری کے لیے کہا جائے کہ جناب اس احسان کے لیے تو روزہ بھی رکھا جائے. ہم نے کہا روزہ بھی صحابہ سے ثابت ہے, ذکر کی محفل بھی ثابت ہے, یہ ذکر کی محفل ہو رہی ہے, اور شکر کے وہ تمام تقاضے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, کیونکہ اللہ نے پہلے یہ شاہ فرما دیا تھا کہ اس نبی کو بھیج کر ہم نے تم پر بہت بڑا احسان کر دیا ہے. منا احسان کو کہتے ہیں, ہم نے تم پر بہت بڑا احسان کر دیا ہے. تو اب صحابہ کرام اسی نیت کے ساتھ اس مجلس کو سجاتے ہیں, اللہ کی حمد کرتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آپ کے وجود مسعود کو اپنے لیے نعمت یقین کرتے ہوئے آپ کے صدقے جو اللہ رب العالمین نے انعامات اور احسانات مرحمت فرمائے اس پر شکر گزاری کرتے ہیں. تو حضور اس بات پر ایک بڑا رقت والے جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا خدا کی قسم تمہارے بیٹھنے کی نیت یہی تھی؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ ہمارے بیٹھنے کی نیت یہی تھی. سکان ارشاد فرمایا قال اما انی استخلفکم تہما, یہ قسم جو میں نے تم سے لی ہے یہ کوئی تہمت تم پر نہیں باندھ رہا ہوں اور نہ مجھے تمہاری نیتوں پر کوئی شک ہے. یعنی حضور اس کو بھی ذکر کر رہے ہیں کہ تسلسل آپ دیکھیے کہ پہلے تو یہ سوال کیا کہ تم یہاں بیٹھے کیوں ہو, انہوں نے کہا جی اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کا ذکر کریں, یعنی رب کا ذکر کریں اور آپ کے صدقے جو آپ کے وجود مسعود اور آپ کی آمد سے جو ہم پر احسانات کی بارش ہوئی ہے وہ جملے بے اعتبار تشکر کے رب کی بارگاہ میں ذکر کریں. تو یہ اتنا اہم ترین بات تھی کہ حضور نے فرمایا کہ قسم اٹھاؤ تم یہی کر رہے تھے, تمہاری نیتیں یہی تھی؟ تو کہا ہاں یا رسول اللہ ہماری نیتیں یہی تھی. سرکار نے شاہ فرمائی تو قسم میں نے اٹھایا اس میں کہ کوئی بے اعتباری تھی, یہ کوئی تہمت کی بات, سرکار نے فرمایا ایسی بات نہیں, بلکہ سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَأَنَّهُ أَتَانِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السلام, دراصل بات یہ کہ میں اپنے حجرے میں تھا تو جبریل میرے پاس آئے تھے. کہ جو میں باہر نکل کر تمہارے پاس آیا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے, اس کی داعیات یا محرکات یہ کہ میرا باہر آنا اس لیے تھا کہ جبریل میرے پاس آئے تھے فَأَخْبَرَنِي, اور جبریل مجھ سے یہ خبر دے رہے تھے کہ ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ, کہ آپ کے صحابہ جو آپ کا اور آپ کے رب کا ذکر کر رہے ہیں اور آپ کی بعثت اور آپ کا میلاد اور آپ کے احسانات پر اقرار کر رہے ہیں تو رب کریم اور فرشتوں کے مقابلے پر ان پر بڑائی کا اظہار فرما رہا ہے, رب کریم ان پر فخر کر رہا ہے. اب فرشتوں کے مجمع میں محبوب آپ کے صحابہ پر فخر کر رہا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, تو حضور فرماتے ہیں بس یہی بات میرے پاس آئی تو میں نے باہر نکل کر دیکھا کہ تم بیٹھے ہو, تو میں نے جبریل کے اس کال کی تصدیق کے لیے تم سے پوچھا کہ تمہارے بیٹھنے کا مقصد کیا تھا, تو تم نے خود بتا دیا کہ ہمارے بیٹھنے کا مقصد اللہ کا ذکر تھا اور مصطفیٰ کی آمد پر جو احسانات ہوئے ہیں اس کی تشکر گزاری کے لیے تھا. یہ مسلم امام احمد کی بالکل صحیح حدیث ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں بھی ذکر کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو بہت ہی بڑا محروم ہوگا جو اس سلسلے پر عمل نہ کرے. اور میں کہتا ہوں کہ جناب یہ محفل جو صحابہ اکرام علیہ رضوان نے بنائی ہے یہ خالصتاً میلاد کی وہ صورت ہے جو اس دور کے مطابق تھی, جو اس دور کی ثقافت اور اس دور کے طرز و طریق کے مطابق تھی. لیکن جب دور جیسا طریقہ کار چینج کرتا رہا تو جلسے کے انداز بھی بدلتے چلے گئے. پہلے وہ زمین پر بیٹھ کر جلسہ کرتے تھے, دور ترقی کر گیا تو جناب اب قالین لگا کر جلسہ کیا جاتا ہے. تو یہ قالین, یہ اسٹیج, یہ ایجادات, یہ تو قیامت تک ہوتی رہیں گی, اور شریعت مطہرہ ان چیزوں کو استعمال کر کے دین اور حقیقت کو آگے پہنچاتی رہے گی. جس طرح یہ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے قرآن آگے پہنچتا ہے, اس کی تلاوت آگے پہنچتی ہے, اس کی اذان آگے پہنچتی ہے, تو یہ لاؤڈ اسپیکر کا وجود گویا کہ لغتاً بدعت ہے, یعنی وجود کے اعتبار سے یہ نئی چیز ہے, لیکن جس چیز کو آگے پہنچا رہی وہ چیز تو اصل ہے. تو لہذا یہ بھی دین کا حصہ بن گیا. تو لہذا چراغے جلوس اگر یہ صورتاً نیا طریقہ بھی ہو لیکن اس کے ذریعے جو میسج آگے جا رہا ہے وہ قرآن و سنت سے ثابت ہے, تو وہ نیا طریقہ بھی اس اصل طریقے کے اعتبار سے سنت قرار پا گیا. اس پر ایک نئی ان گنت دلیل ہے, میں تھوڑی سی بات آگے لے جا کر آپ کی خدمت مزید عرض کرتا ہوں. ایک اور حدیث پاک سنیے, میرے سامنے اس وقت مجموع زوائد ہے اور اس کی صحیح حدیث ہے, طبرانی موجم الکبیر میں بھی حدیث مبارکہ ہے, اور مجموع زوائد کی اس وقت میرے سامنے آٹھویں جلد ہے, کتاب علامت النبوہ, اور اس میں حضرت علامہ حیثمی علیہ الرحمٰ نے پورا باب باندھا ہے, باب فی کرامت اصلی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولیت, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل, آپ کے خاندان اور آپ کے قبیلے کے کرامت کے بیان میں یہ بیان ہے. میں پوچھتا ہوں یہ بارہ کو نہ پڑھا جائے تو کیا رمضان کی بارہ کو پڑھا جائے گا؟ یہ حدیث اگر آج نہ پڑھی جائیں جو ائمہ نے باب باندھا ہے اس پر کہ بابو فی کرامت اصلی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ بارہ کی رات کو نہ پڑھا جائے اور ربیع الاول کے جمعے میں نہ پڑھا جائے تو کیا رمضان کے جمعے میں حدیثیں پڑھی جائیں گی؟ اور اگر یہ حدیثیں رمضان کے جمعے میں پڑھی جائیں گی تو رمضان کے جمعے میں زکوٰۃ کے مسائل کب سمجھائے جائیں گے؟ نمازوں کی طرف رغبت کب دلائی جائے گی؟ تو شریعت مطہرہ کا تقاضا اور اعتدال کی راہ یہ ہے کہ ربیع النور شریف کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد اور آپ کی ولادت سے نسبت ہے, تو لہذا وہ احادیث مبارکہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ولادت سے متعلق اور آپ کے ذریعے جو امت پر احسان ہوا ہے ان کی پذیرائی
اور ان کی عظمت کے ذکر سے متعلق, اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والدین اور اپنی ولادت کی جو کرامتیں ذکر کی ہے ان تمام تر صحیح احادیث اور تاریخ کے وہ تواتر کے صحیح سلسلے کا سب سے بہترین مصرف 12 ربیع الاول ہی ہے. تو مجلسوں کو بدعت اگر کہہ دیا جائے تو پھر یہ احادیث کہاں پڑھی جائیں گی؟ یہ صرف کتابوں میں دھری کے دھری رہ جائیں گی. تو لہذا اب یہ دیکھیے صحابہ کرام علی مردوان نے جو طریقہ کار اپنایا ہے اس کو شریف دلیل کے ساتھ آپ نے دیکھا. مجموع زوائد میرے سامنے موجود ہے 13824, یہ حدیث کا نمبر ہے اس کا, اور کتاب علامت النبوہ باب فی کرامت اصلی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اصلیت آپ کے خاندان, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قبیلے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کوئی نہیں ہے. تو یہ تمام فضائل جو زمان مصطفیٰ سے خود صادر ہوئے ہیں, تو علامہ حیثمی علیہ الرحمٰن نے طبرانی معجم الکبیر جو ایک بڑی مشہور و معروف احادیث کی کتاب ہے جس کو اہل علم بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں, اس سے ان احادیث کو تخریج کیا ہے. اب حدیث آپ سنیے کہ صحابی رسول کہتے ہیں, اس بات کو ذکر فرماتے ہیں, بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں. وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عائشہ ام المؤمنین ہماری ماں وہ بیان کرتی ہیں کہ ان جبریل علیہ السلام, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل نے یہ خبر دی ہے. ایک حضرت جبریل کی خبر تو آپ نے سن لی نا, کہ حضرت جبریل نے اللہ کی جانب سے یہ خبر دی ہے کہ محبوب آپ کا رب فرشتوں پر آپ کے صحابیوں کے ذریعے فخر کر رہا ہے. تو سرکار نے کہا میں بھی تو جا کر دیکھوں کہ میرے صحابہ کو وہ عمل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے رب فخر کر رہا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کر رہا ہے. تو پتا چلا صحابہ جو عمل کر رہے تھے وہ ذکر خدا تھا اور ذکر میلاد مصطفیٰ تھا. اس کی اہمیت کو آپ دیکھیے صحیح حدیث کے ساتھ. اب اس حدیث پاک کو دیکھیے جو حضرت جبرائیل ایک اور خبر دے رہے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو, اور پھر وہ خبر حضور نے اپنی زوجہ مکرمہ ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بتائی ہے کہ جبریل نے مجھ سے کہا, سرکار عائشہ فرماتے ہیں قلبت مشارق الارض ومغاربها, یا رسول اللہ میں نے مشرقوں کو بھی پلٹ کر دیکھا اور مغربوں کو بھی میں نے پلٹ کر دیکھا, فلم اجد رجلا افضل من محمد, میں نے اس پورے روئے زمین پر پوری کائنات میں اگر کسی کو افضل پایا تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر کہتے ہیں ولم ارا, اور میں نے کوئی نہیں دیکھا, ولم ارا بیتن افضل من بیت بنی ہاشم, اور یا رسول اللہ میں نے زمین اور آسمان کو پلٹ کر دیکھا, مشرقیں مغربیں یعنی تمام کائنات میں ڈھونڈ کر دیکھا, آپ سے بڑا کوئی افضل نظر نہیں آیا, اس کائنات میں سب سے افضل آپ, اور اگر خاندان اور برادری کو دیکھا تو تمام خاندان برادری آپ کی جو بنو ہاشم تھی وہ سب سے اعلیٰ تھی. اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمایا. یہ آج نہ بنو ہاشم کے ترانے آج نہ گائے جائیں تو کب گائے جائیں گے؟ حضور کی افضلیت اور اولیت کو اگر آج نہ ذکر کیا جائے تو میرے دوستو کب ذکر کیا جائے گا؟ تو یہ دیکھیں یہ صحیح حدیث مبارکہ یہاں پر موجود ہے جس میں حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ جبریل نے یہ کہا کہ میں نے زمین و آسمان کو پلٹ کر دیکھا, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سب سے افضل تھے, اور میں نے ساری برادریاں خاندان قبیلے اٹھا کر دیکھے, ان میں سب سے بڑا قبیلہ معزز قبیلہ افضل قبیلہ وہ تھا جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جل بگر ہوئے ہیں. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب مبارک بنو ہاشم, یہ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو حضرت علامہ حیثمی علیہ الرحمٰن نے صحیح حدیث سے گویا کہ نقل فرمایا. اور اسی طرح یہ طبرانی معجم الکبیر میرے سامنے ہے, اس کی جلد نمبر 1 ہے, اور حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں راوی ہے, اور حدیث جلد نمبر 1 حدیث نمبر 28, جلد نمبر 1 حدیث نمبر 28, اور یہی حدیث پاک کو علامہ حیثمی نے جلد نمبر 9 مجموعہ زوائد کے اندر نقل کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بیان میں. اور اس کو حضرت صاحب معجم الکبیر طبرانی سب میرے سامنے طبرانی معجم الکبیر اس کو انہوں نے صفت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں بیان کیا ہے. یعنی جہاں پر سیدنا صدیق اکبر کے فضائل ہیں وہاں پر علامہ صاحب طبرانی نے اس کو یہاں پر ذکر کیا ہے, اور اسی طرح صفت ابی بکر کے اندر علامہ حیثمی علیہ رحمت نے مجموعہ زوائد کے اندر نقل کیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ ہذا حدیث صحیح, یہ حدیث صحیح ہے سند حسن کے ساتھ. جملے کیا ہے آپ ذرا دیکھیے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہے اور کہتی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتی ہے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت تذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر ملادہما عندی. ان حدیث کی اہمیت کو آپ دیکھیے, کتنا بڑا جبر و ظلم ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضور کے دور میں میلاد نہیں ہوا. یہ میلاد کا لفظ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, ملادہما, یہ ہما تو ضمیر ہو گئی, ہو ہما ہم, یہ تو ضمیر مخاطب ہے, ضمیر غائب ہے جو اس طرف مڑ رہی ہے اور جو اشارہ کر رہی ہے. اور تذاکرہ جو ہے وہ تثنیہ کا صیغہ ہے کہ تذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری ماں ام المومنین کہتی ہے کہ ابو بکر نے رضی اللہ تعالی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے ملادہما عندی میرے سامنے اپنا میلاد پڑھ کے سنایا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ طریقہ کار حضور کے دور میں تھا اور حضور کے دور پاک کے اندر میلاد پڑھا جاتا تھا. اور ایک بات یہ کہ اگر یہ الفاظ نہ بھی ہوتے میرے دوستو, یہ میلاد کے الفاظ, آگے میں چند حقیقتیں اور آپ کے ذہنوں کو کشادہ کرنے کا عرض کروں گا, اگر یہ الفاظ نہ بھی ہوتے تب بھی حضور کی پیدائش کی خوشی یہ حضور کا ادب ہے, یہ حضور کی تعظیم کا حصہ ہے. اگر اس کو اس زاویے میں اگر آپ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اور حضور کی ولادت کی خوشی یہ حضور کی تعظیم کا شعبہ ہے, یہ حضور کے ذکر کا شعبہ ہے, تو اس پر قرآن کی کئی آیتیں تھیں, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ بھی تھی اور وہ تُعَزِّرُ وَتُوَقِّرُ بھی تھی کہ میرے حبیب کی خوب تعظیم کرو. کیسی تعظیم کرو؟ فرما میرے حبیب کی زندگی کے جتنے شعبے ہیں سب کی تعظیم کرو. تو جہاں آپ کی حدیث کی تعظیم ہوگی, جہاں آپ کی سنت کی تعظیم ہوگی, جہاں آپ کے صحابہ کی تعظیم ہوگی, جہاں آپ کے اہل بیت کی تعظیم ہوگی, جہاں آپ کے شہر کی تعظیم ہوگی, جہاں آپ کی تعلیم کی تعظیم ہوگی, اور یہ ساری تعظیمیں دراصل مصطفیٰ کی تعظیم ہوگی, تو وہیں پر تعظیمیں میں اور تعظیم کے شعبوں کے اندر ایک بہت بڑا شعبہ ولادت کا ہوتا ہے. تو ولادت کے وقت کی تعظیم دراصل یہ حضور کی تعظیم کا ایک بہت بڑا باب ہے. اگر یہ حدیثیں نہ بھی ہوتی تو قرآن کی آیتیں عقل ثابت کرتی ہے. اس لیے کہ اگر آپ عقلن بھی دیکھیں تو کسی کی شادی کی خوشی میں شریک ہونا, کسی کی ولادت کی خوشی میں شریک ہونا, یہ اس کو اس کی پذیرائی ہے, یہ اس کو عظمت بخشنا ہے, یہ اس کو اکرام بخشنا ہے. یہ ذلت اور رسوائی اور معاذ اللہ کوئی گھٹیا عمل نہیں ہے کہ کسی کے دل آزاری ہو. اتنا شعور تو ہونا چاہیے, اتنا شعور تو ہونا چاہیے کہ اگر قاعدے قوانین میں دنیاوی پر بھی اگر غور کیا جائے, دنیاوی رسم و لحاظ اور صلح اور رواداری اور سماجی زندگیوں پر بھی غور کیا جائے, تو سماجی زندگی رکھ رکھاؤ کے اندر پیدائش کی خوشی, یہ تمام چیزیں, شادی کی خوشی, یہ تعظیم کا درجہ ہوتا ہے. اگلا اتنا خوش ہوتا ہے کہ آپ کے گھر آتا ہے اور کارڈ پیش کرتا ہے, اور آپ جاتے تو آپ کو کھلاتا بھی ہے, پلاتا بھی اور شکریہ بھی ادا کرتا ہے, اور یہ بھی کہتا ہے کہ آپ نے میری تعظیم کی, میرے اکرام کو آپ نے بڑھایا, میری عزت کو آپ نے بڑھایا. تو یہ تو سلیقے ہیں, یہ تو دور کے طریقے ہیں. اب بڑے بڑے مدرسے بنا لیے جائیں اور جسم کو پھیلا دیا جائے, اتنی سی اگر بات سمجھ میں نہ آئی تو میں کہتا ہوں تو علم کا تو فیضان ہی نہیں ملا نا. کہ علم تو اسلام جو پورے کلچر کو چلا رہا ہے اور ثقافت کے ایک ایک طرز کو ذکر کر رہا ہے, اگر صرف حضور کی ولادت کو اس سماجی نقطہ نظر سے اگر آپ لیں گے تو اس پر بھی قرآن کی کئی دلیلیں ہیں جو قرآن ذکر کرتا ہے. وہ رفعنا لک ذکرک, ہبھی ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کر دیا ہے, اور ایسا بلند کیا ہے کہ یہ اللہ جو فرما رہا ہے نا, وہ رفعنا لک ذکرک. یہاں پر قاضی بیضاوی نے یہ بڑی پیاری بات لکھی کہ ذکرک سے پہلے لکا کا اضافہ ہے, وہ رفعنا لک ذکرک. فرمائے لکا کا اضافہ خدا نے اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کے ذکر میں زیادتی ہو, مبالغہ ہو, فیفید المبالغہ, مبالغہ ہو. اچھا, رب نے مبالغے کے لیے, یعنی مبالغہ کیوں ذکر کیا؟ تو مقصود یہ تھا بتانا کہ محبوب ہم نے ذکر تو کئی لوگوں کا کیا ہے لیکن مبالغہ اس میں نہیں تھا, زیادتی اگر مقصود کی ہے تو تیرے ذکر میں. کیا مطلب؟ اگر صرف تیری حدیث ہی پڑھی جائے تو صرف تیرا ذکر ہوگا, لیکن تیری جانب منسوب ہر چیز کی تعظیم کی جائے تو یہی تیرے ذکر میں مبالغہ ہوگا. یہی تو آپ کے ذکر کی بڑائی ہوگی, یہی تو آپ کے ذکر کی زیادتی ہوگی, یہی تو آپ کے ذکر کی وسعت ہوگی. اس لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, یاد تو ہم نے کئیوں کو کیا ہے لیکن جس کے ذکر میں ہمیں دیوانگی اور جس کے دل ذکر کے اندر ہم نے وسعت اور جس کے ذکر کے اندر ہم نے مبالغہ اور زیادتی ڈالی ہے وہ پیارے محبوب وہ تو ہی ہے. اس لیے تیرے صحابہ کا بھی ادب کیا جائے گا اور قیامت تک تیری اولاد کا بھی ادب کیا جائے گا, تیرے شہر کا بھی ادب کیا جائے گا. وہ اور لوگ ہوتے تھے کہ جن کا ذکر ان کی ذات کے ساتھ تھا, ہم نے تیرے ذکر کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ تیری ذات پر ادوار گزرتے چلے جائیں, کوئی جگہ, کوئی ذات, کوئی شے جو تیری ذات سے منسلک ہوگی محبوب ہم نے اس کے ذکر کو بھی بڑھایا ہے, بڑھایا ہے, بڑھایا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حضور کی ہر نسبت کو مسلمان کتنا احترام سے لیتے ہیں، اس پر کتابوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، سرکار کے چشمان کرم، سرکار کے شمائل مبارکہ، سرکار کے اولاد کے فضائل، سرکار کے صحابہ کے فضائل، سرکار کی احادیث کے فضائل، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ، سیرت کے گوشے، اس میں مبالغہ اس لیے آیا اور امت اس طرح بڑی اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود یہ اہتمام کیا ہے کہ محبوب کی زندگی کے ہر شعبے میں مبالغہ ہو. تو زندگی کے کئی شعبے ہیں، تو سب سے اہم شعبہ پیدائش کا بھی شعبہ ہے جس کو آپ بیٹھ کر منا رہے ہیں، اور یہی مصطفیٰ کے ذکر کی بلندی کا ثبوت ہے. کیونکہ دیکھیں عالم اسباب ہے، اللہ کسی کو ترقی دیتا ہے تو سبب کے ذریعے دیتا ہے، اللہ اگر کسی کو ذلیل کرتا ہے تو سبب کے ذریعے کرتا ہے. تو اپنے محبوب کے ذکر کو جو بلندی دی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ جیسے خوش نصیبوں کو پیدا کیا اور آپ کو اس ذکر پر معمور کر دیا، اور آپ کی اولاد در اولاد قیامت تک ذکر کرتی رہے گی، آپ کے محلے سجتے رہیں گے، آپ دیوانہ وار صدقات و خیرات کر کے اس محبوب کا تشکر کرتے رہیں گے. یہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو پیدا کر کے اللہ اپنے محبوب کے ذکر کو بلندی دیتا رہتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سارے کانسیپٹ اور فلسفے اپنی جگہ پر موجود تھے، اس سے قطع نظر کر کے کس طرح کیا جا سکتا ہے. وقت مختصر ہے، ورنہ میں آپ کے سامنے وہ کتابیں بھی پیش کرتا اور ان معاملات کو بھی واضح کرتا کہ آپ حیران ہو جاتے کہ جناب جو لوگ اس وقت کمر بستہ ہو کر میلاد کے خلاف چل رہے ہیں ان کے گھر کے اندر کیا گورکھ دھندا لگا ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں قصص الاکابر حکیم الامت صاحب تھانوی صاحب کی، تو ان کے قصائص جمع کیے گئے، تو کسی نے ایک بات پوچھی، ایک سر دس بات کر کے میں اس موضوع کی طرف آ رہا ہوں صرف آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ یہ مسئلہ مختلف ہی نہیں، اس کو حسد بنایا گیا ہے. اس کو کیا جناب یہ سنی کرتے ہیں لہذا بدعت، سنی کر رہے ہیں لہذا بدعت ہے، ہم کریں تو جائز ہے. تذکرۃ الرشید عاشق رائے مرٹھی صاحب کی مکتبہ دیوبند کی سب سے مستند تاریخ ہے، اس میں مولوی اشرف علی تھانوی صاحب جب دیوبند سے فارغ ہوئے تو کانپور میں رہا کرتے تھے، اور کانپور میں بچہ بچہ سنی تھا، تو کہتے مجھے پھر میلاد پڑھنے جانا پڑتا تھا. اور آج بھی بنوری ٹاؤن کے سامنے سے شائع شدہ کتاب اشرف علی تھانوی صاحب کی مواعظ میلاد النبی، یہ میرے پاس نیا ایڈیشن موجود ہے، گزشتہ سال کا بھی ایڈیشن موجود ہے. تو جب یہ ساری چیزیں آپ کے وہاں پر بھی تھی تو بدعت کیوں کہا آپ نے؟ کیوں امت کو لڑایا؟ افتراق اور انتشار کیوں؟ امت کو تو متحد کرنے کا سب سے بہترین موقع ہی ذکر مصطفیٰ تھا. امت میں ایمان اور احساس و جان کو پیدا کرنے کا واحد موقع ہی حضور کا ذکر تھا. تو یہ میں مناظرے کی نظر سے یا تنقید کی نظر سے نہیں پیش کر رہا، آپ کو یہ بتاؤں، میں صرف عبرت کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ جب یہ ساری چیزیں آپ کے درمیان موجود تھی تو پھر چڑے کیوں؟ اس لیے کہ امام احمد رضا نے زور لگایا تھا اس پر زیادہ، اور کہیں سے کوئی راستہ نہ ملا تو حضور کی شان عظمت کے سامنے چڑھ جانا اور حسد میں کسی چیز کو قبول نہ کرنا، یہ تو کفار کا طریقہ رہا ہے. ابو جہل کو بھی پتا تھا آپ نبی برحق ہیں، ابو لہب کو بھی پتا تھا، لیکن انا ٹھیک نہیں، یہ مانتا ہے تو میں نہیں مانوں گا، ہاں اگر یہ اسلام میں نہ ہوتا تو میں مان لیتا. تو حسد بندے کا ایسا بیڑا غرق کرتا ہے کہ حضور کے ذکر سے نفرت. ارے بھائی، کسی شخص سے آپ کو نفرت ہو سکتی ہے، کسی فرد واحد سے آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جن کا ذکر ہو رہا ہے ان کا کلمہ تو آپ بھی پڑھ رہے ہیں. اس شخص سے اگر آپ نفرت کریں گے تو بعید نہیں آپ کو جنت مل جائے گی، لیکن جس ذکر سے تم چڑھ رہے ہو تو تمہاری نمازیں بھی پھر تمہیں جنت میں دی جا سکتی. اس لیے کہ بندہ پھر بغض میں، گستاخی میں اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے، یہ اتنے بڑے اتنے بڑے اتنے بڑے کہ میلاد کو حرام کہا، پھر ذکر کو ناجائز کہا، یہاں تک پہنچ گئے معاذ اللہ. آپ تو ہندوستان کی تاریخ جانتے، اس لیے میں بتاتا ہوں، خلیل احمد امبیٹری گنگوئی صاحب یہاں تک پہنچ گئے، کہا یہ تو ایسا ہے جیسے ہندو کنہیا کا جنم مناتے ہیں، معاذ اللہ یہ تو ایسا ہے جیسے ہندو کنہیا کا جنم مناتے ہیں، یہ حسد کی انتہا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں، اگر بات تحقیق کی تھی تو یہ احادیث آپ نے نہیں پڑھی تھی جو میں پڑھ رہا ہوں. ابھی آگے میں جامع ترمذی بھی پڑھوں گا، وہ تو عام سی کتاب ہے، کوئی کہے کہ چلو ہم اتنے بڑے محقق نہیں کہ ان کتابوں کی طرف چلے جائیں اور دیکھیں، تو جامع ترمذی تو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں کیا واضح طور پر حضور کے میلاد کا ذکر موجود نہیں تھا؟ اور بغض میں یہاں تک پہنچ جانا، یہ کوئی کمال کی بات تو نہیں ہے کہ اگر میرا آپ سے اختلاف ہو اور اس چیز پر اختلاف ہو جائے کہ جس سے میرا اور آپ کا ایمان وابستہ ہے، تو میں آپ کی ذات سے اختلاف کروں لیکن اس چیز کو میں بھی تو اپناؤں. کوئی کہنے لگا جی وہ ایک سنی سے ہماری لڑائی ہوئی تو وہ وابی ہو گیا، تو میں نے کہا بڑا اپنا غرق کیا، اگر سنی سے اختلاف ہوتا تو اس سے دشمنی رکھتا، لیکن ایمان سے تو ہاتھ نہیں دھوتا، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ بغض میں اتنا تو نہ بڑھ جائے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں یہاں تک اتر گئے کہ جناب مثل کنہیا کے جنم کے، معاذ اللہ. لیکن آپ حیران ہوں گے میرے دوستو، یہ تاریخی حقائق، اس کو ذرا توجہ سنیے. میں مناظرہ اختلاف کی وجہ سے نہیں پیش کر رہا، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں اس لیے میں یہ دقیق بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اور آپ کو سننا پڑے گا تاریخ کے حوالے سے. یہ کہنا کہ جناب یہ فرقہ واریت ہے، تو پھر آپ بھی جو ایک نظریے پہ اٹکے تو وہ بھی فرقہ واریت ہے. پھر اپنے ضمیر کو، میں اس وقت یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میری شخصیت کو نہ دیکھیں آپ، اور نہ اس مسجد کو دیکھیں کہ ہم کہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں بات اگر سیدھی ہے تو قبول کرنی چاہیے، اور معیار اللہ کے رسول کی ذات ہوگی، محبت جو ہے اللہ کے رسول کی ذات ہوگی. یہ کہنا کہ جناب جب آپ کہتے ہیں ایسی باتیں کہتے ہیں، تو میں نے کہا یہ جریدے اور یہ چیزیں اور یہ تقاریر اور اس کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوتا ہے، تو کبھی آپ نے پوچھا نہیں کہ پیس چینل جو مسلسل اس کے خلاف بول رہا ہے تو آخر کہ ان کے پاس کیا دلائل ہے؟ تو میں تو صرف تحقیق کے حوالے سے آپ کے سامنے بات مسلط نہیں کر رہا، آپ خود پڑھے لکھے لوگ ہیں، منصف مزاج لوگ ہیں، میں آپ کے سامنے صرف علمی ذخیرہ رکھ رہا ہوں، اور آپ اس کو تقابل کر کے خود فیصلہ کریں کہ سچ کون ہے غلط کون ہے. میں مسلط نہیں کر رہا، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا، لیکن ہاں جو باتیں میں پیش کر رہا ہوں اس کی صداقت کی میں پوری ذمہ داری اٹھاتا ہوں کہ آپ آئیے، جو میں بتا رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ خود فیصلہ کیجئے. آپ اہل علم ہیں، آپ علم و دانش رکھتے ہیں، ارباب علم و دانش ہیں آپ، آپ میں تمیز کا مادہ موجود ہے، اور آپ دیکھیے کہ کیا طریقہ کرنا ہے کیا طریقہ نہیں کرنا ہے. یہ فرقہ واریت نہیں ہے. اگر ایک بندہ غلط چل رہا ہو تو اس کو غلط کہنا فرقہ واریت نہیں، یہ اس پر بھلائی کرنا ہے، اور اس کو بتانا کہ اس راہ کو چھوڑ دے، مرنے سے پہلے توبہ کر لے، صحیح راہ پر آ جا، اس میں کوئی دشمنی نہیں ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو میں اس جذبات سے بات کر رہا ہوں، میں کسی کو ذلیل کرنا، تنقید کرنا، تنقید برائے تنقید اس حوالے سے بات نہیں کر رہا، لیکن تنقید برائے تعمیر یہ قرآن کا طریقہ ہے کہ نقد اس لیے کیا جائے کہ اصلاح ہو جائے. اس حوالے سے اب آپ حیران ہوں گے کہ کانپور، اتنی واضح طور پر میں تاریخ بیان کر رہا ہوں، یہ پوری دنیا پر نیٹ دنیا سن رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کانپور میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب وہ وہاں پر موجود تھے اور خطیب تھے، تو جگہ جگہ پر جناب جو ہے میلادوں میں بھی وہ کہتے میں جاتا تھا، پورے ان کی میلاد پر پوری کتاب شائع ہو گئی ہے. پہلے جب سب سے پہلے چھپی تھی نا تو نام تھا اس کا عید الملاد النبی، اب دو دن کے دو سال اس کی حجامت کر دی ہے، عید کو کاٹ دیا، میلاد النبی رکھ دیا ہے صرف. وہ ایڈیشن بھی ہمارا موجود ہے کہ پہلے نام تھا عید الملاد النبی، اور بعد میں کیا کہ عید کو کاٹ کے میلاد النبی کر دیا. میں نے کہا آنے والے وقت میں تم اس کو سیرت النبی کر دو گے. اور آپ حیران ہوں گے کہ کتابوں کو بدلا گیا ہے، ظلم ہے ظلم. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی آج بھی موجود ہیں، آپ اصل دیکھیں اور نقل دیکھیں اس کی، یعنی اصل اور ترجمہ دیکھیں. شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی جو ان کے بھی امام ہمارے بھی امام، ان سے کسی نے پوچھا حضرت صاحب آپ کے گھر پہ کوئی محفل ہوتی ہے؟ ان کے فتاوے ہیں دوستو، اس سے بڑی حقیقت میں کیا بتاؤں، کیا سینہ چیر کے آپ کو بتاؤں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں؟ اپنے ایمان کی پرواہ کرتے ہوئے اس بات کو ذرا سماعت فرمائے، اور میں خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں، سچ بات کر رہا ہوں، اور آپ کو حق ہے کہ آپ میرے پاس آ کر اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مسلم امام ہے، شاہ ولی اللہ صاحب کے بیٹے ہیں، ان سے پوچھا کہ آپ اپنے گھر میں کوئی محفل کرتے ہیں؟ فرمایا فقیر اپنے گھر میں دو محفلیں کرتا ہے. فارسی میں جو اصل نسخہ ہے اس میں لکھا ہے ایک میلاد النبی، ایک شہادت حسین. اور ظلم دیکھیے کہ جو ترجمہ انہوں نے کیا اس میں کیا، ایک وفات النبی اور ایک شہادت حسین، یعنی میلاد النبی کو کاٹ کر کیا کیا، وفات النبی. اور میں کہتا ہوں وفات النبی کی محفل ہو ہی نہیں سکتی. وفات النبی کی محفل سے کیا مراد؟ ماتم تو شریعت میں جائز ہی نہیں ہے، سوگ تو شریعت میں جائز ہی نہیں. اگر تم اس کو وفات کہو تب بھی وہ میلاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میری مماد بھی تمہارے لیے خیر ہے. وفات کی محفلیں نہیں ہوا کرتی، محفلیں خوشی کی ہوا کرتی ہیں، محفلیں. تو آپ دیکھیں کہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں میلاد النبی، ترجمے میں بدل دیا وفات النبی، یہ ظلم نہیں ہے؟ کون پوچھے گا؟ یہ آپ کو شعور میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ ہر داڑھی والے کے پیچھے چل پڑتے ہیں، تو یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اس خطرناک سازش احادیث کو بدلا جا رہا ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ادب المفرد، اس میں واضح طور پر موجود ہے، پرانے نسخے اگر آپ دیکھیں، وہ میرے پاس نسخے موجود ہیں، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا پاؤں سن ہو گیا، تو انہوں نے دوست سے کہا کہ میرا پاؤں سن ہو گیا، میں کیا کروں؟ تو دوست نے کہا کہ اذکر الناس احب الیک، اس شخصیت کو یاد کر جو تمہارے نزدیک سب سے محبوب ہو. تو حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے کہتے ہیں، صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں یا محمد، تو ان کا پاؤں ٹھیک ہو گیا. ابھی سعودیہ نے جو شائع کیا ہے اس میں ہے محمد یا غائب ہو گیا. تو ہم نے کہا یہ پیچھے نسخے میں جو یاد تھا یا اگلا کیوں غائب ہوا؟ بولے یہ ٹھیک نہیں تھا. میں نے کہا ٹھیک نہیں تھا تو کتاب کو شائع نہیں کرتے، کتاب کو بدلنا یہ تو تحریف ہے، یہ تو گناہ ہے. اصل مصنف تو امام بخاری ہے، امام بخاری نے جس طرح لکھ دیا تو بیانت کا تقاضا یہ ہے کہ چاہے وہ آپ کے خلاف ہے آپ بن وعن اس کو شائع کر دیں، یہ امانت ہے، یہ حقوق کے تحفظ ہے، یہ امانت و صداقت کی چیز ہے، آپ نے اس میں رد و بدل شروع کر دی۔ میں اگر اس پر آؤں تو پوری رات آپ کو بتاؤں کہ کتنا دین بدلا گیا ہے، احادیث بدلی گئی ہیں، حضور کی عظمتوں کو بدلا گیا۔ مرقات ملا علی قاری کی کتاب ہے، مرقات ملا علی قاری کی کتاب ہے شرح مشکات، اس میں ایک حدیث ہے سب سے آخر میں، حضور کے معجزے پر بہت بڑی دلیل ہے کہ آج بڑی رات ہے تو یہ دل کے پھپھولے آپ سن لیجئے کہ جناب یہ جو امت پر اور ان پر ایک شب خون مارا جا رہا ہے مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر، اور کس طریقے سے پریس کے ذریعے معاذ اللہ ایک پوری یہودیانہ سازش کی جا رہی ہے اور حضور کی عظمتوں کو کتابوں سے نکالا جا رہا ہے۔ آپ ایک سلمان تاثیر پر رو رہے ہیں، آپ ایک سلمان رشدی پر رو رہے ہیں، آپ برطانیہ کے وہ گورے گستاخوں پر رو رہے ہیں، یا آپ کی صفوں کے اندر جو موجود ہیں ان کا کیا کریں گے آپ؟ ایک ہی طریقے سے آپ بچیں گے کہ آپ جو شجرہ پڑھتے ہیں نا بس ان سے جڑ جائیں، اگر ایمان بچانا ہے تو ان سے جڑ جائیں، ورنہ خدا کی قسم اس دور میں ہم کھڑے ہیں کہ آپ حیران۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، سنیے آپ، حضور کی حدیث میں تحریف کیسی کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے مشکات میں کہ میں قیامت تک پیدا ہونے والے فرقے کو جانتا ہوں، آخری فرقہ جو آئے گا جس آواز میں بات کرے گا اس کو بھی جانتا ہوں، جن سواریوں پر آئے گا اس کو بھی جانتا ہوں۔ ملا علی قاری نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا کہ اس علم کی کیا شان ہے، تو حضرت ملا علی قاری، کیونکہ ذکر اللہ کے علم کا نہیں ہو رہا، حضور کے علم کا ہو رہا ہے، کیونکہ بات حضور کر رہے ہیں، خدا کا کلام ہی پڑھا جا رہا ہے، تو حضرت ملا علی قاری اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انہ علمہ علیہ السلام محیط بالکلیات والجزیات، یہاں سے پتا چلا کہ حضور کا علم جو ہے وہ کلی اور جزی کو محیط ہے۔ کوئٹہ کے پریس سے جو کتاب چھپی ہے وہ بھی میرے پاس ہے، اس میں انہوں نے کیا کیا، انہو علیہ السلام کو نکال دیا، کہا انہو تعالی، یعنی اللہ کا علم، تو چوری پکڑی گئی کہ بھائی یہاں پر اللہ کے علم کی بات تو نہیں ہو رہی ہے، بات تو حضور کر رہے ہیں، اور چوری میں آج بھی وہ چیز موجود ہے چوری پر، اس لیے کہ اللہ کے کام کو معجزہ نہیں قدرت کہتے ہیں۔ اور آج بھی ملا علی قاری کا وہ جملہ موجود ہے کہ تعالی تو انہوں نے لکھا لیکن وہاں پر لکھا ہاذہ معجزہ، وہ نکالے پہلے لفظ نکال دیا دوسرا بھول گئے، جو اس بات کی واضح علامت ہے کہ جناب یہاں سے مراد حضور ہی کہے گا۔ تو یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بات میرے نظریے کے خلاف بھی اگر آ رہی ہے، یہ جناب ہمارے گھر کی کتابوں میں ملفوظات، ملفوظات اعلی حضرت، اس میں کئی ایسی باتیں ہیں کہ جس کو سمجھانا پڑتا ہے، لیکن ہم اس کو نکالنے کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ جب امام نے لکھ دیا ہے، حضور مفتی اعظم نے شائع کر دیا ہے، چیزیں موجود ہیں، تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نکالا نہیں جائے گا، نکالنا ہوتا تو وہ نکالتے جنہوں نے ڈالا ہے۔ ہمارا اگر ہم چھاپ رہے ہیں تو پھر ہمارا کام ہے کہ اس کو ہمیں نمانا آگے بڑھا دیں، نکالنے کا حق ہمیں نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد اور مراد یہ ہے کہ جو کتابیں لکھ دی گئی، وہ جو لکھنے والا تھا، جو چھاپنے والا پہلے تھا، اسی کا یہ حق تھا کہ وہ کرے، اس میں تحریف کرنا یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ خیانت ہے، اور خیانت کرنے والے کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آگے حدیث پڑھنے سے پہلے، اس لیے میں یہ واقعہ آپ کی خدمت میں کر رہا تھا، یہاں آپ نے دیکھا کہ میلاد کا لفظ موجود ہے، کہ میری ماں ام المومنین کہتی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سامنے اپنا میلاد پڑھا۔ یہ اگلی حدیث سے پہلے میں ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اور میں اپنی کیفیت کو لفظ میں نہیں بتا سکتا کہ اگر واقعہ میں اس منصب پر میں نہیں ہوتا، آپ کی جگہ پر ہوتا تو میں بالکل خاموش ہوتا، کیونکہ اس منصب، یہ منصب میرے ضمیر کو اٹھاتا ہے کہ وہ باتیں بتاؤ کہ جو امت کے خلاف سازش کی جا رہی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس اور تحفظ کے خلاف سازش کی جا رہی ہے۔ ایک چیز جو مبرہن روز روشن کی طرح آیا ہے اور ہمارے نوجوان بچوں کا دماغ منتشر کیا جا رہا ہے، یہ بچے آنے والے دور میں ہمارے معمار ہیں، حضور کے عشق کے پروانے ہیں، اگر انہی کے دلوں میں کو مشکوک کر دو گے تو یہ آگے بےچارے کیا کام کریں گے دین کا؟ خدا نہ کرے پھر ان کو یہودی اٹھا کر لے جائے گا، عیسائی اٹھا کر لے جائے گا، لیکن اگر ان کو صحیح بات بتا دی جائے تو پھر یہ پھر یہودیوں کے پاس بھی جائیں گے تو وہ بھی کلمہ پڑھ لے گا۔ تو میں صرف نوجوان نسل کی اس عمارت کو بچانے کے حوالے سے عرض کر رہا تھا۔ تذکرۃ الرشید میں آج بھی موجود ہے کہ تھانوی صاحب جب کانپور میں میلاد پڑھنے گئے اور گنگوئی صاحب کو خبر لگی کہ تھانوی گیا ہے میلاد پڑھنے، خط لکھا، تم کیوں گئے میلاد پڑھنے؟ انہوں نے خط لکھا، جواب میں خط دیا۔ اور یہ واقعہ اگر سننا ہے تو رات کو بلال مکی کے گھر آپ تشریف لائیے گا تو میں وہاں پر یہ ساری اصل کتابیں آپ کو دکھاؤں گا کہ جناب وہاں پر۔ لیکن آج میں سر دس صرف یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ تھانوی صاحب کو خط لکھا گنگوئی صاحب نے، جو بڑے ان سے تھے، کہ تو میلاد پڑھنے کیوں کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ میلاد کے ناجائز ہونے پر ایک دلیل پیش کر دیں تو میں نہیں جاؤں گا۔ تو یہ مباحثہ دونوں کا چلتا رہا. خط و کتابت کے ذریعے المختصر میں نے حدیث پڑھنی ہے, مباحثہ چلتا رہا. گنگوئی صاحب نے دلیل کوئی نہیں دی لیکن تھانوی صاحب کو روک دیا کہ تم میلاد پڑھنے نہیں جاؤ گے. اسی سے تقریباً 35 صفحے آگے, صرف 35 صفحے آگے کہتے کہ جناب ایک آستانے کا سجادہ تھا, ان کو انہوں نے گھیرنا تھا, ان کو یہ گھیرنا چاہ رہے تھے. بس اب تین دن آپ ہمارے ساتھ چلیں, بعد میں کچھ بھی کرتے, یا غوث کہیں گیارہ بھی کہ منع نہیں کرتے اس کی, اب گھیرنے کے لیے سب جائز ہے. تو ایک آستانے کا سجادہ تھا سلطان پور میں, وہ آیا گنگوئی صاحب کی تقریب سے متاثر ہوا کہ آپ بڑا تخوی پہ باتیں کرتے ہیں. تو کہا کہ جی فرمائیے. کہا وہ میں میلاد رکھنا چاہتا ہوں اور میں نے سنا ہے کہ آپ میلاد کو منع کرتے ہیں, تو آپ ایسا طریقہ بتا دیجئے جو صحیح میلاد کا طریقہ ہے, جو منع ہے اس کو منع کر دیجئے. تو کہنا کہ میں تو نہیں آؤں گا لیکن یہ میرا شاگرد خلیل احمد امبیٹ ضرور آئے گا. تو کہا ہماری مسجد آ جائیے. تو پیر صاحب کے بیٹے نے کہا مسجد نہیں, گھر میں کچھ عورتیں بھی سننا چاہتی ہیں, تو گھر میں ہم نے میلاد رکھا ہے. تھانوی صاحب پوچھتے رہے کہ میلاد کے ناجائز پر ایک دلیل, کہ ہر صورت میں ناجائز ہے, لیکن اب سجادے کو گھیرنا تھا, اس کے سارے مرید کو اپنی جماعت میں شامل کرنا تھا, تو اب دن بدل رہا ہے نیتوں کے ساتھ, پینترا بدل رہے ہیں. کہنے کہ ٹھیک ہے میں تو نہیں آ سکتا, گھر میں رکھ رہے ہیں تو گھر میں بھی جائز ہے, یہ خلیل احمد آ جائے گا. ان کو ایک کتاب دی میلاد نامہ, وہ پہنچے وہاں پر تو کہتے ہیں کہ سفید چادریں بچھی ہوئی تھی اور بڑا اہتمام کیا ہوا تھا کہ ذکر رسول ہوگا. تو جیسی مولانا آئے تو صاحبزادہ صاحب بڑے زیادہ مرعوب تھے ان سے, انہوں نے سفید چادر کو پکڑ کے کھینچا کہ حضرت یہ بھی تو بدعت نہیں, اس کو ہٹا دوں. تو کہنے کہ نہیں اس میں کوئی حرج نہیں, اور انہوں نے وہاں جا کر میلاد پڑھا. تو یہ کیا گورکھ دھندا ہے, کیا یہ باتیں لکھی نہیں گی, کیا یہ پڑھی نہیں جائے گی, کیا یہ سامنے لائی نہیں جائے گی, اس کو عیاں نہیں کیا جائے گا. حضرت گرامی تو اس سے کئی کٹھن اور واضح دلائل موجود ہیں. وقت کا دامن تنگ ہے ورنہ میں آپ کے سامنے پیش کروں, اور قاسم نانوتوی صاحب کا ایک ہی جملہ کافی ہے. وہ کہتے ہیں میرا پیر بھائی عبد السمیع اگر میلاد پڑھتا ہے تو ٹھیک کرتا ہے, اس لیے کہ وہ عاشق ہے, مجھے اتنا عشق نہیں ہے. تو قصور تو آپ کا ہوا نا کہ آپ کا عشق نہیں ہے. آپ تو ساری امت کو کہہ رہے ہیں کہ بدت ہے بدت ہے بدت ہے, جبکہ آپ کے اکابر نے کہا کہ جس کو عشق ہوتا ہے وہ میلاد کرتا ہے. اور میں تنقید نہیں کر رہا, میں اس دائرہ ادب اخلاق جو علمی وراثت ہے, جو دیانت, جو علماء کا شیوا ہے, جو علم کا شیوا ہے, اس کی پوری پاسداری کر کر یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب آئیے حدیث کی طرف. میں آخری چند جملے آپ کی خدمت عرض کر دینا چاہتا ہوں. یہ مبارک حدیث پاک آگے دیکھیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو بڑے خوبصورت انداز میں ذکر فرماتے ہیں, جو حضرت جبرائیل کا ایک واقعہ تھا کہ زمین آسمان کو میں نے پلٹ کر دیکھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا حسین و جمیل مجھے کوئی نظر نہیں آیا. حضرت عباس کو کسی قریش کے شخص نے غلط بات کر دی آپ کے نسب کے بارے میں, کفار میں سے کسی نے آپ کے نسب کے بارے میں غلط بات کر دی کہ آپ اگر بنو ہاشم کے ہیں تو بنو ہاشم کا ہونے میں سے کیا ہوتا ہے. تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ آئے اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شکایت کی کہ یا رسول اللہ وہ چند لوگ ہمارے خاندان کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے. یہ کہنا تھا, خاندان کی صفتیں ممبر پر نہیں ہوتی لیکن مستقی خاندان کی صفتیں ممبر پر ہی ہوتی ہیں. اور سنیے جیسی یہ بات کی گئی ہے, فکأنہ سمع شیئا, حضور ہم نے ان سے یہ باتیں سنی ہیں. فقام النبی علی المنبر, حضور اسی وقت منبر پر آئے. بولے سبحان اللہ, حضور اسی وقت منبر پر آئے اور صحابہ سے کہا قال من انا, بتاؤ میں کون ہوں. یہ جامع ترمذی پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے, اس وقت میرے سامنے جامع ترمذی ہے اور جامع ترمذی کے اندر یہ کتاب المناقب ہے اور پہلا باب ہے باب فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کے فضائل کے بیان میں, اور اس کی یہ چوتھی حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر آئے اور کہا ہمارے خاندان کے بارے میں باتیں ہو رہی ہے. تو صحابہ سے کہا من انا, بتاؤ میں کون ہوں. سارے صحابہ نے کہا قالوا انت رسول اللہ وعلیک السلام, حضور آپ پر سلام ہو اور آپ اللہ کے رسول ہیں. سرکار نے کہا مجھے پتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں لیکن پھر بھی مجھے بتاؤ میں کون ہوں. صحابہ خاموش. اب سرکار شاہ فرماتے ہیں میں کون. کہنا انا محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب. میرے خاندان کے بارے میں بات کرتے ہو. کہ میں کون ہوں. کہ آپ رسول ہیں. کہ میں رسول ہوں لیکن پھر بتاؤ میں کون ہوں. یعنی رسالت جو آپ کا سب سے بڑا وصف ہے, آپ کا وصف اصلی ہے, لیکن اس کے باوجود حضور چاہتے ہیں کہ میرے خاندان کا ذکر ہو. حضور نے فرمایا سنو میں رسول تو ہوں لیکن میں عبداللہ کا بیٹا ہوں, اور عبداللہ جو ہے عبد المطلب کے بیٹے ہیں. اس کے بعد حضور ارشاد فرماتے ان اللہ خلق الخلق, سنو جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا, فجعلنی من فی خیرہم, تو اس سے جو سب سے بہترین تھی اس میں اللہ رب العالمین نے مجھے رکھ دیا. ثم جعلهم فرقتين, پھر اللہ نے مخلوق کو بانٹ دیا دو قسموں پر, عربی عربی اور عجمی. فرما فجعلنی فی خیر فرقتن, پھر ان میں جو سب سے اچھی اور سب سے اعلیٰ اور بہترین شاخ تھی اللہ رب العالمین نے مجھے اس میں رکھ دیا. فرما ثم جعلهم قبائل, پھر جب اللہ نے قبیلے بنائے, فجعلنی فی خیرهم قبیلۃ, ان میں سب سے معزز عزت دار جو قبیلہ تھا اس میں اللہ رب العالمین نے مجھے رکھا. ثم جعلهم بیوتا, پھر اللہ نے جب خاندان بنائے, فرما فجعلنی فی خیرهم بیتا وخیرهم نفسا, تو لہذا اللہ نے مجھے خاندان میں بھی اعلیٰ کر دیا اور شخصیت میں بھی اعلیٰ کر دیا. یہ حدیثیں آج ہی پڑھی جائیں گی, یہ رمضان میں پڑھ لیں تو اچھی بات ہے, لیکن رمضان کا موضوع نہیں ہے یہ, یہ موضوع ربیع الاول کا ہے. یہ موضوع کس کا بولے؟ ربیع الاول کا. اس کو چھپائیں نا, یہ جامع ترمذی کے اندر ہے, یہ واضح ہے, بخاری مسلم ترمذی, امام بخاری کے شاگرد ہیں. یہ حدیث پاک گویا کہ نقل فرما رہے ہیں. ایک حدیث پاک مزید اس میں سماعت فرمائیں, حضرت ابو ہریرہ اس کے فوراً تحت حضرت امام ترمذی ایک اور حدیث لاتے ہیں کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, حضور نے اپنے خاندان کا نسب بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا, اس سے اوپر ایک اور حدیث ہے جس میں حضور نے خاص فرمایا, انا خیرکم بیتن و خیرکم نفسن, میں خاندان میں تم سب سے اعلیٰ ہوں اور میں شخصیت میں بھی تم میں سب سے اعلیٰ ہوں. تو میرے امام نے تو پھر ٹھیک کہا نا کہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا اور اعلیٰ ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں کا آقا. ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا ڈاکٹر اسرار صاحب کی, بڑا زور لگایا انہوں نے, یہ کیا شعر ہے, سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی, اعلیٰ تو اللہ ہے. تو میں نے کہا جس کے آپ متبع ہیں جماعت اسلامی کے, وہ مودودی صاحب اپنے آپ کو ابو الاعلیٰ کہتے ہیں, آپ کو حضور کے لیے لفظ اعلیٰ برداشت نہیں ہے اور اپنے مولوی صاحب کو آپ ابو الاعلیٰ کہتے ہیں, تو تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے. حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ میں شخصیت میں بھی سب سے اعلیٰ ہوں اور خاندان میں بھی. بولے سبحان اللہ. وقت بالکل اختتام پر پہنچ گیا ہے, میں چند حدیث مزید آپ کی خدمت میں آج کی شب کی مناسبت سے پڑھنا چاہتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں, جامع ترمذی پڑھ رہا ہوں, صحیح حدیث آپ کے سامنے, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, متى وجبت لك النبوۃ یا رسول اللہ, حضور آپ نبی کب ہوئے, آپ نبی کب ہوئے؟ یہ حضور کی ولادت کا ذکر ہے, نبوت کا ذکر تو ہے لیکن ولادت کا ذکر ہے. حضور فرماتے ہیں, وآدم بین الروح والجسد, جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے میں نبی ہو گیا. اور بالکل یہی چیز, کیونکہ امام بخاری کے شاگرد ہیں, امام بخاری سے حدیثیں لیتے ہیں زیادہ, یہی چیز جب امام بخاری نے اپنی کتاب میں درج کرنا چاہی پر کتاب طویل ہوگی تو چھوڑ دیا, اس کو امام حاکم نے لے لیا مستدرک کے اندر, جو میں نے گزشتہ ربیع الاول میں آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے, مستدرک کے اندر لیا. اور وہ بخاری مسلم کی شرط پر تھی, امام ذہبی کی توثیق کے ساتھ تھی. یہاں پر تو یہ ہے کہ حضور آپ نبی کب ہوئے, اور وہاں انداز دوسرا ہے. حضور فرماتے ہیں, وہ ابھی منجدر فطری نہیں, آدم کا تو مٹی ابھی گوندی نہیں گئی تھی کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تھا. اور اسی کے ساتھ حضور ارشاد فرماتے ہیں, انا دعوت اب ابراہیم, میں ابراہیم کی دعا ہوں, وہ بشارت عیسیٰ, میں عیسیٰ کی بشارت ہوں, وہ رؤیا امی آمنہ, میں اپنی ماں آمنہ کا خواب ہوں. آئے ہائے کیا شان ہے سیدہ کی, کہ جس پیرائے میں حضرت ابراہیم اور عیسیٰ کا نام ہے وہیں پر حضرت آمنہ کا نام ہے. میں کہتا ہوں کہ سیدہ آمنہ کی تعریف کے لیے حدیثیں آج نہ پڑھی جائیں تو کیا رمضان میں پڑھی جائیں گی؟ یہ ختم قرآن میں پڑھی جائیں گی, یوم بدر میں پڑھی جائے گی, یہ جہاد کانفرنس میں پڑھی جائے گی؟ پڑھ لو تو جنت مل جائے گی, اچھی بات ہے, لیکن اصل موقع آج کی رات ہے. اصل موقع سمجھ رہے ہیں آپ, آج کی رات. سیدہ آمنہ کا ایمان کتنا بڑا ہے اور آپ کی شخصیت کتنی بڑی ہے کہ جس پہرائے میں, اور پہرائے آپ اہل علم ہے, پہرائے کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے, سیاق و سباق کا بڑا دخل ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخصیت کہہ رہا ہو, ایک گھٹیا ترین آدمی ہو, گھٹیا ترین آدمی ہو جس کو سب جانتے ہیں امتیائی گھٹیا ہے, مثال کے طور پر شیطان کو لے لیں آپ, جس کی گھٹیا ہونے پر تو سب کا اتفاق ہے, لیکن اگر آپ جملہ کہہ رہے ہوں کسی نیک آدمی کے بارے میں کہ ہمارے ایک بزرگ ہیں, وہ بڑے نیک ہیں, بڑے اعلیٰ ہیں, یہ ان کا نام ہے, اور دیکھیں یہ ابلیس بھی یہاں ہے, تو اگلا کہے گا تمہیں شرم نہیں آئی کہ تم نے بزرگ کا نام لیا اسی پیرائے میں ابلیس کا بھی نام لے لیا؟ تم کوئی جملہ بدلتے, کوئی لہجہ بدلتے, کوئی توقف کرتے, تھوڑا دیر رک جاتے, چپ ہو جاتے تاکہ معاملہ بدلتا. دیکھ رہے ہیں آپ, تو پہرائے کا گستاخی میں بھی دخل ہے اور ادب میں بھی دخل ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے حدیث سنی اور بڑی جلال میں آئی. حضرت ابن عمر نے کہا کہ عورت اور کتا, عورت, حالانکہ عورت کو الگ پہرائے میں ذکر کر رہے ہیں, کتے کو الگ پہرائے میں, لیکن تسلسل ایک تھا کہ عورت اور کتا نمازی کے آگے سے چلا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. حضرت عائشہ کو جلال آیا کہ تو نے ہمیں کتا کہا, تو نے ہمیں کتا کہا. وہ کہنے لگے ام المؤمنین میں نے آپ کو تو نہیں کہا. تو کہا عورتوں کا ذکر تو نے کتے کے ساتھ کیسے کیا, عورتوں کا ذکر تو نے کتے کے ساتھ کیسے کیا. پتا چلا ذکر کے تسلسل میں تعلق ہوتا ہے. سیدہ قربان جاؤں میں آپ کے قدموں پر کہ آپ کا ذکر وہاں پر ہو رہا ہے جس پیرائے میں ابراہیم کا ذکر ہو رہا ہے, حضرت عیسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. یہ حدیث آپ سنیے, انا دعوت و ابراہیم و بشارت و عیسیٰ و رؤیا امی آمنہ. ممبر پر کہہ رہے ہیں آقا سرکار صحابہ سے, یہ خطبے کب پڑھے جائیں گے؟ صرف ایک جہاد کا خطبہ یاد ہے آپ کو؟ کہتے جی حضور کا خطبہ جو ہے نا حجت الوداع وہ بڑا انقلابی خطبہ ہے. میں نے کہا وہ بھی ہے اور حضور کا ہر خطبہ انقلابی ہے. سیاست نہ کرو, سیاست نہ کرو, حضور کی زبان سے جو نکلا سب اعلیٰ ہے. حجت الوداع کا خطبہ بھی بہت اعلیٰ ہے لیکن یہ خطبہ بھی بہت اعلیٰ ہے جو ممبر پر دیا جا رہا ہے. فرمانا دعوت و ابراہیم و بشارت و عیسیٰ و رؤیا امی آمنہ. میں ابراہیم کی دعا, میں عیسیٰ کی بشارت, میں اپنی ماں آمنہ کا خواب, اور پھر حضور خاموش نہ ہوئے بلکہ صحابہ سے پوچھا خواب سناؤں؟ یہ میراد نہیں ہے. حضور نہیں چاہتے کہ میرے خواب کو ذکر کیا جائے, میری ماں کا ذکر کیا جائے. صحابہ نے کہا حضور وہ خواب بتائیں. فرما سنو جب میں پیدا ہوا نا تو میری ماں نے کہا کہ مجھ سے ایک نور نے خروج کیا جس کی روشنی اتنی تھی کہ میں مکہ میں بیٹھی تھی اور ملک شام کے محلات دیکھ لیے, ملک شام کے محلات دیکھ لیے. آج ہی رات کو یہ حدیثیں پڑھی جائیں گی نا. میں صرف حدیث پڑھ رہا ہوں, اس کی توضیح نہیں کر رہا. چلتے چلتے آخری بات یہاں پر میں آپ کی خدمت رکھنا چاہتا ہوں, ایک بنیادی حدیث. میلاد النبی کے دن ہماری قومی اسمبلی میں بھی, صوبائی اسمبلی کے اندر بھی, یہاں کے وزیر اعلیٰ صاحب جو 6 مہینے سے پریکٹس کرتے ہیں کہ لفظ کیسا بولا جائے گا, ہاں, اور اچانک دے دیا جائے تو پھر قلہ اللہ بھی یاد نہیں رہتی, پھر کہتے ہیں یہ غلط لکھی گئی ہے. تو آپ صحیح پڑھ دیں, آپ صحیح پڑھ دیں. وہ کسی نے ایک میسج مجھے بھیجا کہنے لگے جی سلمان تاثر کا جنازہ رحمان ملک پڑھائیں گے. پوچھا کہ جی کیوں پڑھائیں گے؟ کہ اس میں قلہ اللہ نہیں ہوتی ہے. تو یہ ہمارا حال ہو گیا ہے. اور پھر کہتے علماء سیاست میں نہ آئے, علماء سیاست میں نہ آئے تو پھر ان پھٹکاروں کو اپنا مقدر سمجھے پھر آپ. ایک گروہ ہم میں وہ بھی گردش کرتا ہے کہ علماء سیاست میں نہ آئے. علماء کو سیاست سے کیا ضرورت ہے؟ تو ہم نے کہا اس لیے کہ ہم ہمیشہ فاسقوں کے پجاری رہے, پھر ان کے ہاتھ کے نیچے رہے. الاعیاذ باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. علماء سیاست میں آئے ہیں تو آج مرزائیاں پنپ نہیں سکتا. قائد اہل سنت کی خدمات آپ نے دیکھی نا. تو یہ علماء سیاست میں آئے ہیں تو آج الحمدللہ پاکستان کا وہ اصل تشخص باقی ہے. میں آپ کی خدمت میں یہاں پر ایک بات مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں, ذرا دیکھیے کہ سیرت النبی کے جلسے ہو رہے ہیں. میں نے کہا آج سیرت النبی کا کیا تعلق ہے؟ یعنی یقیناً ساری چیزیں ہو سکتی ہے لیکن آج کے درس کو سیرت کے نام سے کیا معنون کرنا ہے؟ میلاد کے نام سے کریں آپ. کہنے لگے جی کیوں؟ ہم نے کہا اس لیے کہ حضور کا پورا ذکر ہی حضور کی سیرت ہے, لیکن جب پیدائش کا ذکر ہوگا تو اس کو آپ میلاد کہیں, کیونکہ سیرت پر تو عمل کیا جاتا ہے, میلاد پر کون عمل کرے گا؟ کیا حضور کی طرف کوئی ولادت ہوئی کسی کی؟ یہ کسی کی ہو سکتی ہے؟ تو یہ گوشہ تو منتقل ہونے والا نہیں ہے, تو صرف ذکر کرنے والا ہے. یہ تو صرف حضور فرماتے میرے خاندان جیسا خاندان کسی کا نہیں. یہ سیرت کا گوشہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ سیرت کا وہ گوشہ ہے جو ذات مصطفیٰ کے ساتھ خاص ہے, کیونکہ کسی اور کا خاندان ایسا نہیں ہو سکتا. حضور سچ کہتے ہیں, یہ سیرت ہے, اس کو آپ اپنا سکتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھوں کے حیا فرمائی, آپ اس کو اپنا سکتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اڑوس پڑوس کا احترام کیا, اس کو آپ اپنا سکتے ہیں. لیکن حضور سب سے بڑے خاندان کے ہیں, اس کو آپ کیسے اپنا سکتے ہیں؟ اس کو کردار میں نہیں اپنا سکتے, اس میں زبان سے آپ کہہ کر اپنا سکتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نا نور تیرا سب گھرانا نور کا. تو یہ بصیرت کا گوشہ بنتا ہے. لیکن یہاں پر میں آپ کی خدمت میں آخری بات پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں. جامع ترمذی میرے سامنے موجود ہے. جناب محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ یحدث عن المطلب ابن عبد اللہ ابن قیس بن مخرمہ عن ابیہ عن جدہ. یعنی یہ جناب جو ہے حضرت محمد بن اسحاق حضرت مطلب کے, جناب مطلب کے کوئی شخص ہیں, ان کے دادا جو ہیں مخرمہ, یہ حضور کے ساتھ ہی پیدا ہوئے ہیں. یعنی اسی دور میں حضور کا بچپن اور ان کا بچپن ساتھ میں گزرا ہے. یہ میں آپ کے سامنے جامع ترمذی پڑھ رہا ہوں اس وقت. تو مخرمہ سے کسی نے پوچھا، مخرمہ خود کہتے ہیں ولد تو انا و رسول اللہ عام الفیل، میں اور حضور ہم دونوں اس وقت پیدا ہوئے جب ہاتھیوں والا سال تھا، یعنی ابرہہ کا جو واقعہ ہوا تھا نا، کیونکہ تاریخ کے لیے کوئی ایک واقعے کو متعین کرنے کے لیے ایک معیار بنایا جاتا ہے، تو وہ ہاتھیوں والا فرقی ففال ربو کا بصاب الفیل، تو وہ ایک ہاتھیوں والا سال. اب آگے کی عبارت آپ سنیے، سال عثمان بن عفان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا قباس بن عائشم اخی بنی یعمر بن لیس، ابو یعمر بن لیس کے بھائی قباس بن عشیم سے حضرت عثمان غنی نے سوال کیا کہ اے قباس، انت اکبر ام رسول اللہ، یہ تو مخرمہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اس دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ جس دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے، یعنی عام الفیل، لیکن مجھے ذرا یہ بتاؤ قباس، تم عمر میں زیادہ بڑے، تم بڑے ہو یا رسول اللہ؟ عمر کا لفظ نہیں کہا، انت اکبر ام رسول اللہ، حضور بڑے ہیں یا تم بڑے ہو؟ فقال رسول اللہ اکبر منی، انہوں نے کہا جی بڑے تو مجھ سے حضور ہی ہیں، بڑے تو مجھ سے حضور ہی ہیں، ہاں وہ انا اقدم منہ فی میلاد، ہاں میں حضور کی پیدائش سے چند سال پہلے پیدا ہوا، چند سال. اور آگے انہوں نے خود بیان فرمایا کہ ولید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل ورفعت بی امی علی موجی قال ورأیت حسق الفیل اخضر محیلا، کہا ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی بڑے ہیں، حالانکہ جو عمر میں بڑا ہو وہ بڑا ہوتا ہے، فرمایا نہیں بڑا میں نہیں، بڑا حضور ہی ہے. میں اپنے لیے بڑے کا لفظ کیسے استعمال کروں؟ کہ بڑے تو حضور ہی ہیں. یہ جو یہ حدیث آپ نے کئی علماء سے سنی ہے، میں جو نقطے پر آپ کو لانا چاہ رہا ہوں اس کو ذرا توجہ کیجئے، فرماتے ہیں کہ بڑے تو حضور ہی ہیں، انا اقدم منہ میلاد، میں حضور سے میلاد یعنی پیدائش سے پہلے مقدم ہوں چند سال پہلے. ہاں حضور جب پیدا ہوئے تو عام الفیل تھا، لیکن میں حضور سے یعنی دو سال پہلے پیدا ہوا ہوں. اور کہتے ہیں کہ مجھے اتنی سمجھ ہے، ورفعت بھی امی علی موزی، میری ماں مجھے گود میں اٹھا کر اس جگہ پر لے گئی تھی جہاں ابرہہ کے ہاتھی کھڑے تھے. تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اسی سال پیدا ہوئے، لیکن میں پہلے پیدا ہوا تو مجھے اتنا شعور تھا کہ میں نے ابرہہ کے ہاتھیوں کی ہری ہری مینگنیاں بھی دیکھی ہیں. وہ اپنے تجربے کو دیکھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں ترمذی میں کہ میں اتنا چھوٹا تھا تو میں جب اس جگہ پر پہنچا تو جہاں پر ہاتھیوں نے لید کیا تھا، کہتے ہیں میں نے ان کی ہری لیدیں بھی دیکھی ہیں. یہ ذکر کر رہے ہیں یہ. اور کہتے ہیں کہ جناب میں حضور سے پہلے اس لیے ہوں، یعنی پہلے اس لیے پیدا ہوا کہ حضور تو عین اسی سال پیدا ہو رہے ہیں، تو میں دو سال پہلے پیدا ہوا ہوں، لہذا مجھے اتنا پتا ہے. مختصر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب حضرت عثمان غنی ذو النورین نے جب ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے اس تاریخ کو ساتھ میں بیان کیا، بڑا حضور کو کہا لیکن اپنے مشاہدہ بھی ذکر کیا. اب دیکھیں اس میں حضور کی پیدائش کا ذکر ہے نا، یہ میرے سامنے امام ترمذی کی کتاب ہے، یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، اس پورے باب میں ایک حدیث نقل کی ہے، ایک حدیث، اور باب کا نام دیا میلاد النبی. دیکھ رہے ہیں آپ باب کا نام کیا دیا ہے؟ میلاد النبی. میں کہتا ہوں آپ حدیثیں نہیں پڑھتے پڑھاتے مدرسوں میں، شیخ الحدیث فنا اور فنا، ہمارے شیخ الحدیث بندر روڈ پر شہید کر دیے گئے، فنا شیخ الحدیث جناب جو ہے کہ وہ آل ہلال سوسائٹی کے پاس شہید کر دیے گئے، ہمارے فنا شیخ الحدیث تھے وہ یوسف بنوری کے فلانا شاگرد تھے. تو میں نے کہا یہ حدیث نہیں پڑھی آپ لوگوں نے، یہ باب نہیں پڑھا، باب ما جا فی میلاد النبی ہے، یہ ظلم نہیں ہے یہ کہنا کہ میلاد کا وجود نہیں ہے. میلاد کا وجود نہیں ہے تو حدیث کی کتاب میں یہ باب کیسے آ گیا؟ اور آپ دیکھیے کہ جہاں حضور کی پیدائش کا ذکر ہے، حضور کی ولادت کا ذکر ہے، امام ترمذی چاہتے تو اس باب کو سیرت النبی کہہ دیتے، فضائل النبی کہہ سکتے، عمر نبی کہتے، لیکن محدثین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جو بات پیدائش کی ہے اس کو سیرت نہیں کہتے، میلاد ہی کہتے ہیں، اس کو سیرت نہیں کہتے، میلاد ہی کہتے ہیں. یہ چھوٹی سی بات تھی توجہ دلانے کے لیے، مناظرے کے لیے نہیں، مباحثے کے لیے نہیں، ایک توجہ دلانے کے لیے یہ وہ ساری باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. تقریر کو ختم کرتا ہوں حضرت عباس ابن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اس شعر پر، لیکن آپ یہ دو شعر میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا، کیونکہ آج یہ نہیں پڑھے گئے تو پھر کب پڑھے جائیں گے. ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے. یہ میرے ہاتھ میں مجموعہ زوائد ہے اور اس میں روایت موجود ہے، حدیث نمبر ہے 13830، حضرت امام حیثم علیہ الرحمٰ نے اس کو لیا ہے. اور یہ واقعہ صرف یہاں نہیں ہے، یہ امام بحقی کے دلائل النبوہ میں بھی ہے، یہی واقعہ ابن عبد الوہاب مجدی کی خود کتاب سیرت مختصر رسول میں بھی ہے، یہی شعر وہاں پر بھی ہے. یہی شعر حافظ ابن کثیر کے البدایہ و النہایہ کے اندر بھی ہے جو حضور کے چہرے پر پڑے گئے سامنے پڑے گئے. آپ پڑھتے ہیں نا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, کہ لگے نور کہاں سے آ گیا, نور کہاں سے آ گیا, نور ہدایت ہے, نور ہدایت ہے. میں نے کہا نور ہدایت تو قرآن بھی ہے, لیکن صحابہ اکرام علی مردوان جس چیز کو ذکر فرما رہے ہیں, درود پاک پڑھیے گا, صحابہ اکرام علی مردوان جس چیز کو ذکر فرما رہے ہیں محبت سے درود پاک پڑھیے. اسی جامع ترمذی میں, وقت ختم ہو گیا, اسی جامع ترمذی موجود ہے حضرت انس بن مالک نے مناقب کے بیان میں فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور آئے تو آپ کا آنا تھا کہ مدینہ روشن ہو گیا, باقی ہم نے خود روشنیاں دیکھی ہیں دیواروں کے اوپر, یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی روشنی تھی. اور اب حضرت عبداللہ بن حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں وہ اس چیز کو ذکر کرتے ہیں, کب, جب حضور تبوک سے لوٹ رہے ہیں. 21 دن حضور نے تبوک میں قیام کیا ہے اور قیصر کو للکارتے رہے لیکن قیصر نہیں آیا, وہ دمشق کی وادی چھوڑنے کی اس کو جرت نہیں ہوئی. سرکار 21 دن کے بعد جب لوٹے مدینے کی طرف تو ایک صحابی حضرت خریم, ان کا واقعہ ایمان کا اصحابہ کے اندر موجود ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں خود لائن میں کھڑا ہوا تھا اور میرے آگے لائن میں حضرت عباس تھے, لوگ آگے بڑھ بڑھ کے حضور سے ہاتھ ملا رہے تھے, حضور سے ہاتھ ملا رہے تھے, کہ لگے میں ایمان لانے والوں میں سے تھا, یعنی ابھی میں نے ایمان قبول کیا ہوں, اور میں خود دیکھتا ہوں کہ حضرت عباس جب حضور کے سامنے پہنچے تو کہا یا رسول اللہ انی ارید ان امدح, حضور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی مدح کروں, حضور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی مدح کروں. 30,000 مجاہدین صحابہ جو جہاد کے لیے گئے ہوئے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ سرکار جل وغیرہ ہیں, سرکار کے چچا, اور حضرت عباس وہ عظیم شخصیت ہیں, جب یہ آتے تو حضور خود کھڑے ہو جاتے تھے اور حضور ان کو اپنا والد کہتے تھے, اپنے والد کا درجہ دیتے تھے, اور حضور نے ان کو ہی دیکھ کر فرمایا تھا کہ بندے کا چچا اس کے باپ کی جگہ پر ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو حضرت عباس ابن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت حضور کے چچا, انہوں نے کہا حضور میں آپ کی ثنا کرنا چاہتا ہوں, کیا مقام مصطفیٰ کا, صلی اللہ علیہ وسلم ماں بھی آپ کی تعریف کرتی ہے, باپ بھی آپ کی تعریف کرتا ہے, اولادیں بھی تعریف کر رہی ہیں, بیویاں بھی تعریف کر رہی ہیں, چچے بھی تعریف کر رہے ہیں, اور سب کہہ رہے ہیں سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا. حضرت عائشہ یہ نہیں کہتی میرے شوہر نے روایت کیا, کہتی قال رسول اللہ, اللہ کے محبوب نے روایت کیا, اللہ کے محبوب نے. اور جب سیدہ آمینہ کا انتقال ہونے لگا ابوا شریف کے مقام پر تو زرقانی وغیرہ نے لکھا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ماں شفا جو ساتھ موجود تھی, حضرت آمینہ نے ایک دھیمی آواز میں کہا کہ شفا میرے بیٹے کو میرے پاس لے آؤ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف ابھی 4 سال کے قریب ہے, جب لایا گیا سرکار کے چہرے پر ہاتھ پھیرا سیدہ آمینہ نے, شفا نے جب یہ دیکھا کہ سیدہ پر جذبات کی کیفیت ہے تو سیدہ خود جواب دینے لگی, شفا تو نہیں جانتی میرا بیٹا کون ہے, کہ میں نے اس کی ولادت کے وقت وہ عجائبات دیکھی ہے کہ میں اس بات کو کہتی ہوں, ماں رائے تو فی المنام ان سہا, ماں رائے تو فی المنام انت مبعوث الی الانام. یہ حضرت آمینہ کا شعر موجود ہے کہ میرے بیٹے جو میں نے دیکھا ہے نا تو میں کہتی ہوں کہ تو کائنات کے نبی بنا کر بھیجا گیا. اس کے خلاف کوئی ایک شعر نہیں پیش کر سکتا. اگر کوئی کہنا یہ تو ضعیف قول ہے, میں نے کہا ضعیف سے ضعیف قول بتا دو کہ سیدہ نے کبھی بت کی تعریف کی ہو, سیدہ نے کبھی بت کو سجدہ کیا ہو, سیدہ نے کبھی بت کو تراشا ہو, سیدہ نے کبھی یا سیدنا عبداللہ نے کبھی بتوں کی تعریف کی ہو. ضعیف سے ضعیف روایت نہیں مل سکتی, ملے گی تو یہ ملے گی جو سرکار کی نعتیں پڑی گئی ہے. ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا, ابھی گود میں ہے ماں کی, اور حضرت سید آمینہ کا یہ شعر کتابیں موجود ہے, یہ چھپانے کی چیز نہیں میرے دوستو, اس سے امت میں وحدت آئے گی. سید آمینہ کہتی ہیں کہ ان صحا ما رأیت فی المنام انت مبعوث الی الانام, میں نے جو دیکھا ہے وہ یقیناً ٹھیک ہے, تو کائنات کے لیے میرے بیٹے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے اور میں تجھے وصیت کرتی ہوں. اب دیکھیں سیدہ کے عقیدہ دیکھیں, سیدہ اپنے شہزادے کو وصیت کر رہی ہیں, کہتی ہیں ان دینا دینا ابراہیم فن ہا کانی رسنا میں, بیٹا میرا اور تیرا دین دین ابراہیمی ہے, میرا اور تیرا دین دین ابراہیمی ہے, فن ہا کا انل اسنام میں تجھے وصیت کرتی ہوں میرے جانے کے بعد بتوں کے قریب نہ جانا, بتوں کے قریب آئے ہائے آئے ہائے. اس عظیم خاتون کے ذکر کو کہہ دیا جاتا, فتاوی دیوبند کتاب الامامت اٹھا کر دیکھیں, وہ لفظ میں نہیں کہہ سکتا, تبلیغی جماعت سے محبت کرنے والوں فتاوا دیوبند اٹھاؤ، میں نہیں پڑھتا یہاں پر، آپ خود پڑھو جاؤ اپنے مفتیوں کے پاس. کتاب الامامت میں سوال لکھا ہے حضور کے والدین کے بارے میں کہ ایک امام حضور کے والدین کے بارے میں اس اس قسم کے بکواس کرتا ہے، اس کے پیچھے نماز ہوگی؟ کہتے جی ہو جائے گی. تو ہم نے کہا اس لیے ہم کہتے تم جیسے بدبوداروں کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، تمہارے دلوں میں حضور کا احترام نہیں، تو جس کے دل میں حضور، ہم کالے حبشی کے پیچھے تو نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن نبی کے گستاخ کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. اب آپ چاہے یہ کہتے رہے کہ جناب یہ مولویوں کا بنایا ہوا ہے، یہ قیامت میں فیصلہ ہوگا میرا اور آپ کا، یہ قیامت کا فیصلہ ہوگا کہ یہ نفس کے سودے ہیں یا دین و ایمان کی باتیں ہیں. جو آپ کے باپ کو کافر کہے، جو آپ کا باپ اگر بوڑھا نماز پڑھنے کے لیے آئے، امام اس سے تمیز سے نہ ملے، آپ مسجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں آستین چڑھا کر، اس نے غلط بات کی ہے، اس امام کی وجہ نماز نہیں ہوتی. جو رسول اللہ کے والدین کے خلاف بکواس اور بھونکے، وہ تمہارا امام ہوتا ہے. توبہ توبہ توبہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اب یہ شعر سن لیجئے، تقریر ختم کرتا ہوں. حضرت عباس نے کہا حضور میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں. سرکار نے کہا پڑھیے آپ. 30,000 کا مجمع ہے اور حضرت عباس حضور کے چہرے کو دیکھ کر جو نعت پڑھتے ہیں اس کے دو شعر سن لیجئے اور میرے ساتھ مل کر پڑھیے. انتا لما ولدت، ترجمہ سنیے اور مل کر کے، یا رسول اللہ جب آپ کا میلاد ہوا، اشرقت الارض، زمین روشن ہو گئی، اضاءت بنوری کا الافق، اور آپ کے نور سے، نوری کا بنوری کا، آپ کے نور سے آسمان روشن ہوا. تو یہ بچہ ٹھیک کہہ رہا تھا نا کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. آپ نے کبھی صحابہ کے شعر پڑھے تو آپ کو پتا ہو نا کہ یہ دریا آ کہاں سے رہی ہے، یہ میٹھا چشمہ پھوٹ کہاں سے رہا ہے، یہ حضرت عباس کے اس قول سے پھوٹ رہا ہے کہ یا رسول اللہ جب آپ کا میلاد ہوا، آپ کا میلاد ہوا. اگر جھنگوی کے ترانے پڑھنا جائز ہے، جہاد کے ترانے پڑھنا جائز ہے، دیوبند کے ترانے پڑھنا جائز ہے، تو یہ ترانے کب پڑھے جائیں گے؟ یہ ترانے تو حبیبیہ مسجد والے ہی پڑھیں گے نا. کہ فرمایا کہ انت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق، یا رسول اللہ جب آپ کا میلاد ہوا، آپ پیدا ہوئے، زمین روشن ہو گئی، آسمان آپ کے نور سے منور ہو گیا، فنحن فی ذلک الضیاء والنور، اور ہم کیا کر رہے تھے؟ ہم اسی نور میں چل رہے تھے، ہم اسی روشنی میں چل رہے تھے. سبل الرشاد نخترق، یہاں تک کہ اللہ نے ہمیں صراط مستقیم عطا کر دیا. دعا کیجئے اللہ رب العالمین اس محفل کو قبول فرمائے. میں پھر عرض کر دوں کہ میں نے جو جملے کہے ہیں، امانت ایک مومن کا زیور ہے، صداقت ایک مومن کا زیور ہے، غیرت ایک مومن کا زیور ہے، اعتدال و حیا ایک مومن کا زیور ہے. مجھے بڑی اچھی طرح سے پتا ہے جو امانت میں خیانت کرے اس کو جنت نہیں ہے. حضور نے فرمایا جو دین کو بدلے اسے جنت نہیں ہے. وہی بھی مجھے پتا ہے، رحمت بھی پتا ہے. اس تقاضے کے تحت یہ چند حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. میرا مقصد مناظرہ نہیں ہے، میرا مقصد بیجا کسی کو سے اختلاف کرنا نہیں ہے، لیکن ہاں جو گمراہی کے راہ پر چلے تو اس کی گمراہی پر اسے مطلع کرنا یہ ہر مسلمان کا فرض ہے. میں نے اسی تقاضے کے تحت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا، اور کل جلوس ہے، کل کیا ہے؟ جلوس ہے. آپ نے اپنے بچوں کو لے کر آنا انشاءاللہ العزیز، ڈیڑھ بجے، سوا ایک بجے، ڈیڑھ بجے ہماری مسجد میں نماز ہوگی اور 1:45 انشاءاللہ ہم یہاں سے باہر نکلیں گے، اور اہل الشاق اور ہمارے علاقے کے اسلامی بھائی اور محبین نے بڑے خوبصورت انداز میں اللہ ان کو برکت دے اس کو منظم کیا ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں، ان کی معاونت کریں، اور انشاءاللہ یہ الشاقان مصطفیٰ کا جلوس احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، ادب کے ساتھ، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، ایک دوسرے کے ادب کے ساتھ، حقوق العباد کے احترام کے ساتھ، حقوق اللہ کے تمام اقدار کے تحفظ کے ساتھ، گلی کوچوں میں اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر کرتا ہوا اور پھر آئے گا اور گلی کوچوں کو گواہ بنائے گا کہ شاید ہماری نمازیں ہمیں بخشوا نہ سکے، تو یہ گلی کوچے بتا دیں کہ اس نے صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ بول بولے تھے. تو اللہ رب العالمین آج کی شب میرے اور آپ کے تمام جائز مرادے اور مقاصد کو اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرمائے، اور دعا کرے جن حضرات نے یہاں پر ہمیں آج کے اس پروگرام کی اجازت اور اپنا وقت عنایت فرمایا، میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین اس کو، ان کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے. ہاں دیوانے جب بیٹھتے ہیں تو پھر تھوڑا ٹائم زیادہ بھی ہو جاتا ہے، ایک دیوانے سمجھ کر معاف کر دیجئے گا. باقی میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کو قرآن کے ساتھ ایسے ہی ذوق عطا فرمائے. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں، اے ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. انشاءاللہ صلاۃ و سلام صبح بہارا کے وقت پڑھا جائے گا، اس محفل کو جاری رکھیے، تلاوت قرآن کے لیے قرآن خوانی کی محفل میں آپ شریک ہو جائیے۔